وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل اطيعوا الله والرسول فان تولوا فان الله لا يحب الكافرين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم قل اطيع الله والرسول اے محبوب آپ کہہ دیجئے کہ تم اتباع کرو اللہ کی اور رسول کی. اللہ تعالی نے اپنے اس مبارک کلام میں حکم فرما دیا کہ صرف یہ نہیں کہ بندہ اللہ ہی کی اطاعت کرے بلکہ اللہ تعالیٰ نے حکم فرما دیا کہ اللہ کی بھی اطاعت ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی اطاعت جو ہے اس کو قرآن نے ہمارے اوپر لازم کر دیا. تو قرآن پاک کی ایک اور آیت ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے اس میں بھی اسی مضمون کو بیان فرمایا اور فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ, جس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی, جس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مانا, فقد اطاع اللہ, اس نے تحقیق اللہ کی بات کو مان لیا. تو پتہ چلا کہ اللہ تعالی کی رضا جو ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی رضا میں شامل ہے. جس نے اللہ کے نبی کی مان لی اس نے در حقیقت اللہ کی مان لی. اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کا ہونا, ان کی اتباع کا ہونا, ان کی بات کا ماننا, ان کے حدیثوں پر عمل کرنا یہ مسلمان کے لیے لازم اور واجب ہے. اتنا یہ بڑی چیز اور اتنی ضروری چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ آگے ارشاد فرماتے ہیں فَإِن تَوَلَّوْا, پھر اگر اعراض کرو گے اس چیز سے پھر جاؤ گے, فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ, تو اللہ تعالیٰ کافروں سے محبت نہیں فرماتے. یعنی جس نے اللہ اور اس کے رسول دونوں کی نہیں مانی یا دونوں میں سے کسی ایک کی نہیں مانی تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافر کا لفظ استعمال کر رہے ہیں کہ وہ دین اسلام سے خارج ہے. تو اس لیے اللہ کی بھی ماننی ضروری, اللہ کے نبی کی ماننی بھی ضروری, یہ ہمارے دین کی شرط ہے. تو کسی کہنے والے نے کہا کہ نبی کی محبت دین کی شرط اول ہے, اگر اس میں رہ جائے خامی تو ایمان نامکمل ہے. تو جب تک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع اور ان کی محبت نہیں ہوگی تو ایمان مکمل نہیں ہو سکتا. یہ جو اللہ والے ہوتے ہیں ان کی جو نشانی ہے وہ یہی اتباع رسول ہوتی ہے. آج کل عام لوگ اپنے ذہن میں یہ بات بٹھا لیتے ہیں کہ شاید اللہ والا وہ ہوگا جو کوئی اسپیشل چیز ہمیں کر کے دکھائے, آسمانوں میں ذرا اڑ کے دکھائے نا, یا کوئی ایسا دم درود کر دے کہ بیمار فوراً شفا یاب ہو جائے, یا ایسی کوئی ایکشن کر دے کہ میرا جو نقصان ہے وہ صحیح ہو جائے. تو انسان ہے نا, تو انسان جلد باز ہے اور تنگ نظر ہے, تو اس طرح کے جادو اور یہ چیزیں دیکھ کر جو ہے وہ امپریس ہو جاتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کا کلام فرما رہا ہے کہ نہیں, جو اللہ کی اتباع کرے گا وہ, جو اللہ کے رسول کی اتباع کرے گا وہ اللہ والا ہے. تو اللہ والا وہ نہیں ہے جو کوئی ہوا میں اڑ کے دکھا دے یا کوئی اسپیشل چیز کر دے کہ آپ کی کوئی بیماری تھی اور اس نے کچھ کر کے اس کو صحیح کر دیا, اب آپ یہ سمجھنے لگے کہ یہ اللہ والا. نہیں, اللہ والا وہ ہے جس کی زندگی میں اتباع سنت زیادہ ہے. تو جو جتنا زیادہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پر عمل کرنے والا ہے وہ اتنا بڑا اللہ والا ہے. یہ بس سیدھا سیدھا سا اصول ہے. تو اس لیے یہ جو عاملین کے پیچھے بھاگنا, جو کہ اتنی اتباع رسول بھی نہیں رکھتے, یہ بالکل جاہلانہ حرکت ہے, قرآن کے منافی ہے, بہت ہی زیادہ انسان کے ایمان کو بگاڑنے والی چیز ہے. تو ہمارے مشائخ نے فرمایا کہ اگر تم ہوا میں اڑتا دیکھو کسی کو یا پانی پہ چلتا دیکھو, اگر اس کی زندگی میں شریعت نہیں ہے, سنت نہیں ہے, تو یہ ہوا میں اڑنے والا اور پانی پہ چلنے والا شیطان تو ہو سکتا ہے, اللہ کا دوست نہیں ہو سکتا, اللہ والا نہیں ہو سکتا. اللہ والے کی نشانی یہی کہ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پر عمل کرنے والا ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ جی پریشانی آ جائے تو اب کیا کریں, فلاں آدمی نے کچھ ایسی جادو کرے گا کہ جی پریشانی دور ہو جائے گی, تو بہتر نہیں ہے کہ پریشانی کو دور اس طرح سے کروا لیا جائے. اب اول تو یہ فلاں آدمی جادو کرنے والا, سچی بات تو یہ ہے کہ کئی مرتبہ پریشانی دور کر بھی نہیں پاتا. پریشانی دور کرنا صرف اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے, وہی پریشانیوں کا بھیجنے والا, وہی پریشانی کو دور کرنے والا. کئی مرتبہ اللہ تعالیٰ جب ناراض ہوتے ہیں نا بندے سے, تو کسی جادوگر یا کسی عامل یا کسی سنت سے دور انسان جو ہے اس کے ہاتھوں پریشانی دور کروا دیتے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں تو اس کے ہاتھوں دور کروا دیتے ہیں کہ اب یہ بندہ اسی کے ہاتھ لگ جائے, اللہ کو در چھوڑ کے اس کے در کو پکڑ لے, اور آہستہ آہستہ وہ اللہ سے بہت دور ہو جاتا ہے. یہ در حقیقت اللہ تعالیٰ اس کو اس طرف دھکیل رہے ہوتے ہیں, اور ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں نہیں اس وقت اتنی پریشانی کا وقت ہے تو کوئی نہ کوئی حل تو کرنا ہے, تو چلو نا اس عامل کے پاس چلے جاؤ. اور اب تو یہ ٹرینڈ اتنا زیادہ ہو گیا ہے کہ مشہور ہو گیا ہے کہ جی جو اتباع سنت سے دور ہوتا ہے وہ ہی اللہ والا ہے, اللہ معاف کرے. اسی لیے لوگ کہتے ہیں آدھا ننگا آدھا پیر ہے, تو پورا ننگا پورا پیر ہے. تو یہ لوگ لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں, اور در حقیقت لوگوں کو یہ گمراہ نہیں کرتے, اللہ تعالیٰ خود ان کو گمراہی میں ڈال دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے اب تم نے میرا در چھوڑا ہے نا, تو تم اسی کا در پکڑو, اس کے ذریعے سے ایک آدھ مرتبہ مسئلہ حل بھی ہو جائے گا, مگر اب انسان کا ذہن ادھر ہی لگ جائے گا, عبادتوں سے, سنتوں سے, اللہ کی طرف رجوع سے, اللہ سے دعا کرنے سے, ان ساری چیزوں سے اللہ تعالیٰ اس کو محروم کر دیں گے کہ بس ادھر جا اس کو خدا منا. تو بہت سارے لوگ ایسے ہیں, ہم جانتے ہیں, ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے اس طرح کا کوئی بندہ ہوگا اس کو اپنا چھوٹا سا خدا مان لیا, بس اب نہ عبادت کریں گے, نہ اتباع سنت, نہ قرآن کی اتباع, بس اسی ایک بندہ جو ہے سمجھیں گے کہ یہی ہر چیز صحیح کر سکتا ہے. وہ ایک چیز ہر چیز صحیح نہیں کر سکتا, اللہ نے اس کے حوالے آپ کو کر دیا ہے. ہمارے حضرت بیان فرماتے ہیں ایک اسی طرح کا عامل تھا, پیر سمجھا جاتا تھا, اور وہ الوؤں کے ذریعے علاج کرتا تھا. جو بھی کوئی پریشان حال آتا اس کو کہتا کہ جی اب یہ پریشانی دور کرنے کے لیے تو ایک الو کی ضرورت ہے. اور ایک بندہ شہر میں ہوتا جو الو بیچنے والا ہوتا, اس کے ساتھ کانٹریکٹ کر لیا تھا کہ جی آپ نے الو بیچنے, کلائنٹ میں آپ کے پاس بھیجا کروں گا. اب پورے شہر میں کوئی اور کہیں اور سے الو ملتا نہیں, اور یہ الو بیچنے والا اور یہ پیر صاحب کا آپس میں ڈیل ہوا ہوا تھا کہ میرے پاس جو بھی آئے گا میں کہوں گا جی الو کے ذریعے سے علاج ہو سکتا ہے. اب یہ آدمی اس الو والے کے پاس جاتا اور الو والا پھر ڈرامہ کرتا اس کے ساتھ کہ جی الو نہیں ہے اور ڈھونڈنا پڑے گا, اور یہاں پہ یہ جو پیر صاحب ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں جی جب تک الو نہیں آئے گا علاج ہی نہیں ہو سکتا. اس آدمی نے بھی ایک ہی الو رکھا ہوا ہوتا اور وہ الو جو ہے وہ ٹرین کیا ہوا ہوتا, تو پیر صاحب کہتے ہیں کہ جب تک الو آزاد نہیں کریں گے مسئلہ حل نہیں ہوگا. اب یہ الو کی دکان پہ جاتا, وہ الو والا کہتا جی بڑی مشکل سے ایک الو ملا ہے اور اتنے اتنے ہزار روپے کا الو ہے. اور وہ پریشان حال جو بندہ ہے وہ کہتا اچھا چلو یہ لے لو, بس یہ الو میں پیر صاحب کے پاس لے جاؤں نا ذرا. تو وہ الو پیر صاحب کے پاس لے جاتے, اور پیر صاحب جو ہے وہ کہتے اب الو آزاد کرنا پڑے گا, اس کے سامنے الو کو آزاد کرتے, الو ٹرین ہوتا وہ اڑ کے واپس ہی اس بیچنے والے کے پاس چلے جاتا, اور اس طرح جو ہے وہ پیسے جو ہے وہ پیر صاحب اور الو والے شیئر کر لیتے آپس میں, پھر کوئی اور آتا تو اس کو اسی طرح بھیج دیتے, وہی الو اس کو بیچا جاتا اور پیر صاحب یہاں پہ آزاد کرتے, الو ٹرین ہوتا وہ اڑ کے پھر واپس اپنے مالک کے پاس چلے جاتا. اس طرح لوگ ہزاروں لاکھوں روپیہ ایک ہی الو کو خریدنے میں لگا دیتے اور یہ ایک بزنس بن گیا تھا. ہمارے نظماتے الو کے ذریعے سے الو بنا رہے تھے. تو اس لیے ایمان کو خراب نہیں کرنا چاہیے. اور کئی مرتبہ یہ دیکھا گیا ہے کہ عورتیں اس چیز میں زیادہ ہیں, تھوڑی سی پریشانی آئے گی نا تو سنت کو چھوڑ کے اور اس طرح کے بےہدا لوگوں کے پیچھے پڑ جاتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے بھی فرما دیا اطیع اللہ والرسول, اللہ اور اس کے رسول کی بات. ہمارے بڑے حضرت رحمۃ اللہ علیہ بڑے سخت تھے, کبھی ان کو پتہ چل جائے نا کہ ان کے کسی مرید نے یہ کام شروع کر دیا ہے عاملین والا اور یہ جادو اور اس طرح کے کام, تو فرماتے تھے عامل نہ بنو کامل بنو, تو ناراض ہوتے تھے. ہمارے حضرت بھی اس چیز کو بالکل پسند نہیں فرماتے, بلکہ اگر پریشانی آتی ہے تو انسان کو یہ سوچنا چاہیے اور عقل سلیم کے ساتھ سوچنا چاہیے کہ پریشانی اللہ کی طرف سے بھیجی ہوئی ہے اور اللہ کے علاوہ اس کو کوئی اور دور نہیں کر سکتا, اس لیے اس پریشانی کے حل میں بھی سنت کو ہی سامنے رکھنا چاہیے. انسان کے اوپر پریشانی آئے تو انسان چار چیزیں کر سکتا ہے جو چاروں سنت میں سامنے آتی ہیں. دعا کرے سب سے پہلی چیز, اور آج تو یہ دیکھا گیا ہے کہ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ جیسے کوئی پریشانی آتی ہے نا تو انسان جو ہے وہ کسی نہ کسی عامل کے پاس بھاگتا ہے. دعا تو ہمارا سب سے لاسٹ آپشن ہوتا ہے. جب وہ عامل بھی کچھ نہیں کر سکتا ہے نا, پھر رشتہ داروں کو کہنا شروع کرتے ہیں کہ جی اب تو دعا ہی کرنا پڑے گی. چنانچہ اب یہ بات کتنی سچ ہے جھوٹ ہے یہ تو ہمیں نہیں پتا, مگر یہ بات ہے مشہور کہ ایک آدمی حج کے لیے گیا اور بیت اللہ شریف کے چکر لگا رہا تھا اور طواف وغیرہ اس نے کر لیا, وہاں حرم میں ہی بیٹھا ہوا تھا تو اس کو خبر آئی کہ پیچھے پاکستان میں اس کا بڑا نقصان ہو گیا بزنس کا. فون آیا اور وہ حرم میں بیٹھا ہے بیت اللہ کے سامنے, تو فون کرنے والے نے فون کر کے کہا کہ جی بڑا نقصان ہو گیا ہے بزنس کا. تو حرم میں بیت اللہ کے سامنے بیٹھ کے کہہ رہا ہے کہ داتا دربار پہ چلے جاؤ اور وہاں جا کے کچھ نظر کر دو, حالانکہ بیت اللہ اللہ کے گھر کے سامنے بیٹھا ہے. تو لوگوں کا ذہن جو ہے وہ اس طرح معروف ہو گیا ہے. تو اس بارے میں ذرا کلیئرٹی ہونی چاہیے کہ اللہ والے وہ نہیں ہیں جو الوؤں کو اڑاتے ہیں اور مرغوں کو لڑاتے ہیں اور پریشانی میں کوئی نہ کوئی وہ کر کے, اور کبھی نہ کبھی 20,000 پریشانیوں میں سے ایک یا دو پریشانی جس نے دور کر دی وہ تو دور ہونی ہے, تو اس کو سمجھا جائے کہ جی یہ کوئی اللہ والا ہو گیا. اور در حقیقت سب سے بڑی ڈرنے کی بات یہ کہ ایسے بندے سے کبھی اگر کوئی پریشانی دور ہو جائے یا اس کے پاس جانے کے بعد پریشانی دور ہو جائے, اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے بندے کو اپنے در سے دور کر دیا ہے. کہ ظاہر اس کا اعتقاد بن جائے گا کہ یہ بندہ دور کرتا ہے, اب وہ دور نہ بھی کرے گا وہ پیچھے لگا رہے گا کسی نے دور کرنی ہے پریشانی. تو بہرحال اتباع سنت میں چار چیزیں ہیں جب پریشانی آئے. ایک یہ ہے کہ انسان دعا کرے. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس پر دعا کے دروازے کھل گئے اس پر اللہ کی رحمت کے دروازے کھل گئے. تو پریشانی جو ہے وہ دعا کے ذریعے سے بہت دور ہوتی ہے. اور ایک حدیث میں فرمایا کہ جو اپنی ضرورت اپنی تکلیف اپنی پریشانی اللہ کے سامنے رکھے گا اللہ تعالیٰ اس کی پریشانی کو کسی نہ کسی طرح سے دور فرما دیں گے, اور جس نے اپنی پریشانی مخلوق کے سامنے جا کے رکھ دی اللہ تعالیٰ اس کی پریشانی کبھی دور نہیں فرمائیں گے. ایک پریشانی ختم نہیں ہوگی دوسری آ جائے گی, دوسری ختم نہیں ہوگی تیسری آ جائے گی. یہ اللہ کے در کو چھوڑ کے جو مخلوق کے در پہ جاتے ہیں نا, یہ ان کی سزا ہے. تو یہ کچا اعتقاد نہیں ہونا چاہیے اللہ پہ, پکا اعتقاد ہونا چاہیے کہ پریشانی بھیجی بھی اللہ نے ہے اور اس کو دور بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کریں گے. مخلوق کے ہاتھ میں کیا ہے, تو خود پیدا ہوئے ہوئے. تو کچے اعتقاد سے بچنا ہے, آپ قرآن کی پڑھنے والی ہیں تو قرآن پہ عمل کرنا ہے. اور یہ عاملین کا خیال یہ دل سے بالکل نکال دے. تو چار چیزیں سنت میں آتی ہیں اگر پریشانی آ جائے, اس میں سے کوئی بھی ایک چیز نہیں ہے جو ہمیں رہنمائی کرے کہ کسی عامل کے پاس چلے جاؤ. نبی علیہ السلام نے کسی صحابی کو کبھی کسی عامل کے پاس نہیں بھیجا, کسی شعبدہ باز کے پاس نہیں بھیجا, بلکہ آپ نے دعا کی تلقین فرمائی, دعا کی تلقین فرمائی. دوسرا, آپ کی مبارک سنت تھی کہ اگر پریشانی آپ کے اپنے اوپر بھی آ جاتی تو آپ کی ایک مبارک سنت یہ تھی کہ آپ رات میں دو رکعت نفل پڑھ کے دعا فرماتے, اور اس نفل کا ایک خاص نام ہے جس کو صلاۃ الحاجات کہتے ہیں. یہ بھی ثابت ہے کہ بندہ دو رکعت نفل صلاۃ الحاجات کی نیت سے پڑھے اور دعا کرے, یہ بہترین طریقے ہیں اللہ سے مدد مانگنے کے, پریشانی دور کروانے کے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کے ذریعے سے اللہ کی مدد مانگتے تھے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ جنگ بدر ایک بہت بڑی پریشانی کا وقت تھا, مسلمان 313 اور کافر جو ہیں وہ ہزاروں, اور مسلمانوں کے پاس دو تلواریں اور کافروں کے پاس سینکڑوں ہزاروں تلواریں. تو بالکل ظاہری طور پہ ہر بندہ کہتا کہ یہ 313 جو ہیں یہ 313 لاشیں بنیں گی, بچی نہیں سکتے, اتنے سارے لوگ اتنی ساری تلواریں اور اتنے سارے لوہے کو لے کے آ رہے ہیں, اور یہ ان کے پاس نہ لڑنے کے لیے تلواریں ہیں, دو تلواروں کے ساتھ ہزاروں لوگوں کو کیسے ختم کریں گے, کیسے ہرائیں گے؟ تو آپ کسی عامل کے پاس اللہ معاذ اللہ نہیں تشریف لے گئے, بلکہ سجدے میں چلے گئے, اور سجدے میں جا کے اللہ سے مانگا, حتیٰ کہ حضرت ابو بکر فرماتے ہیں اے اللہ کے نبی سر اٹھا دیجئے, آپ کی دعا اللہ نے قبول فرما لی. تو نبی جو ہے وہ دعاؤں کے ذریعے سے اپنی پریشانی دور کرتا ہے, اور امتی ماشاءاللہ لوگوں کے اور جادوگروں کے پیچھے جاتے ہیں. یہ کون سی عقل مندی کی بات ہے؟ تو پریشانی آ جائے تو سنت میں چار چیزیں منقول ہیں, بلکہ سچی بات یہ پانچ چیزیں منقول ہیں. ایک دعا کرنا, ایک صلاۃ الحاجات پڑھنا, تیسری چیز ہے کثرت استغفار کرنا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من لزم الاستغفار, جس نے اپنے اوپر استغفار کو لازم کیا, جعل اللہ له من کل ضیق مخرجا, اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر تنگی میں سے راستہ نکالیں گے, ومن کل ہم فرجا, اس کو ہر غم میں سے نجات دیں گے, ورزقہ من حیث لا یحتسب, اس کو وہاں سے رزق دیں گے جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں ہوگا. استغفار کی کثرت کرے, اس لیے مشائخ نے جو ترتیب بنائی ہے کہ جی صبح 100 مرتبہ استغفار ہے, شام کو 100 مرتبہ استغفار ہے, یہ چھوٹی ترتیب نہیں ہے, بہت بڑی چیز ہے. جو بندہ پابندی سے کرتا ہے اس کے اثرات اور برکات کو اپنی آنکھوں سے دیکھے گا. تو کثرت استغفار کرے. بالکل اس بات میں کوئی شک نہیں کہ ایسے ایسے لوگ جو بہت زیادہ ڈپریشن اور تنگی اور غموں کے شکار تھے, انہوں نے اپنی دوائیاں اور ڈپریشن میڈیسن چھوڑ کے اس استغفار کو میڈیسن کے طور پہ استعمال کیا, اللہ تعالیٰ نے اس کے ذریعے سے ان تمام دوائیوں سے جان جڑوا دی. یہ ایسی چیز ہے, اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ رزق وہاں سے دیتے ہیں جہاں سے انسان کو گمان نہیں ہوتا. تو آج جو عاملین کی طرف بھاگ رہے ہوتے ہیں اور ان کو چھوٹا سا خدا بنایا ہوا ہوتا ہے, یہ نبی علیہ السلام نے کتنی بہترین چیز ہمیں بتائی, فرمایا کہ اس کے ذریعے سے ہر غم دور ہوگا, ہر تنگی میں سے راستہ نکلے گا, اور اس میں وہاں سے رزق ملے گا جہاں سے گمان نہیں ہوتا. تو ساری پریشانیاں تو یہ ساری شامل ہو گئیں اس کے اندر. تو ہمیں چاہیے کہ استغفار کریں. اگر پریشانی زیادہ ہے تو صبح شام 100 مرتبہ استغفار کرنے کی بجائے ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ استغفار کریں, تو یہ پریشانی کیسے دور نہیں ہوگی. یہ تو استغفار اتنی بڑی چیز ہے کہ شیطان اس سے ڈر گیا, حدیث پاک کے الفاظ ہیں, نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ شیطان کہتا ہے اہلکت الناس بالذنوب, میں نے لوگوں کو ہلاک کر دیا گناہوں کے ذریعے سے, واہلکونی بلا الہ الا اللہ والاستغفار, لوگوں نے مجھے ہلاک کر دیا لا الہ الا اللہ پڑھ کے اور استغفار پڑھ کے. تو کیسی زبردست چیز ہے, اور ہم کہتے ہیں نہیں اس کو چھوڑ کے اور کسی جادوگر کے پاس جائیں نا وہ مسئلہ حل کرے گا. اللہ اکبر, کیسی بے وقوفی ہے. تو پانچ چیزیں سنت سے ثابت ہیں کہ جب پریشانی آئے تو یہ پانچ چیزیں کرنی ہیں. سب سے پہلی ہے دعا مانگنا ہے, دوسرا ہے صلاۃ الحاجات, اور تیسرا ہے استغفار, اور چوتھا اور بہت امپورٹنٹ سب سے زیادہ ضروری چیز, یہ سارے جو پریشانیاں آتی ہیں یہ اسی کی کمی ہوتی ہے, اور وہ ہے تقوی اختیار کرنا, گناہ چھوڑنا. پریشانی کو اگر دور کرنا ہے تو انسان گناہ چھوڑے. جو بندہ گناہ نہیں چھوڑتا اللہ تعالیٰ اس کو پریشانی ضرور بس ضرور دیں گے, اس میں کوئی شک نہیں. اور جو گناہ چھوڑ دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو پریشانی سے نکال لیتے ہیں. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا, جو تقوی اختیار کرتا ہے گناہوں کو چھوڑتا ہے اللہ تعالیٰ پریشانیوں میں سے حل نکال دیتے ہیں, ہر تنگی میں سے راستہ نکال دیتے ہیں. اور ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, اللہ کے نزدیک سب سے عزت والا تو وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ متقی ہے, گناہ سے بچنے والا ہے. تو اللہ تعالیٰ تو وعدے فرما رہے ہیں کہ جی گناہ سے بچو, تنگی میں سے راستے بھی نکالوں گا, عزتیں عطا فرماؤں گا. تو ہم یہ چاہتے کہ نہیں ہمارے گناہ والی سیٹنگ بھی چلتی رہے اور پریشانی بھی کوئی نہیں آئے, تو اس لیے گناہ تو کرتے رہتے ہیں اور پریشانی آتی ہے تو پھر کسی نہ کسی جادوگر کے پیچھے اور کسی نہ کسی اور, یہ نہیں سوچتے کہ جی یہ میری کمائی ہوئی چیز ہے یہ جو پریشانی آئی ہے. تو گناہ کے اثرات میں سے اثر یہ ہے کہ اس کی وجہ سے نہ ختم ہونے والی پریشانی آ جاتی ہے. یہ جو پریشانی میں سے راستہ نہیں نکل رہا ہوتا نا, یہ اس بات کی دلیل ہے کہ گناہ کوئی نہ کوئی ہو رہا ہے. فَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا, جس نے گناہ کو چھوڑا اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستہ نکال دیں گے, یہ قرآن کا وعدہ ہے. تو یہ جو پریشانیاں آتی ہیں یہ ہماری اپنی کمائی بھی, متقی انسان جو ہے اس کو راستہ ضرور ملے گا پریشانیوں میں سے. اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بار بار تقوی اختیار کرنے کے لیے کہتے تھے. اور تقوی یہ نہیں ہے کہ خوب لوگوں کے سامنے تقریریں جاڑی جائیں, تقوی دل کا عمل ہے. لوگوں کے سامنے تو نیک بن ہی جاتے ہیں, تقوی یہ ہے کہ جب اکیلے ہوں کوئی نہ دیکھ رہا ہو سوائے اس ایک ذات کے, اس وقت انسان گناہ سے بچے. کتنے سارے اعمال ایسے ہیں کہ ہم اسی وقت کرتے ہیں جب کوئی نہیں دیکھتا ہمیں, جب لوگ سامنے بیٹھے ہیں تو کبھی وہ ہم عمل نہ کریں, مگر لوگ نہیں ہوتے تو اس لیے ہم کر لیتے. کتنے ایسے اعمال ہیں. تو تقوی تو یہی ہے کہ لوگ نہ ہوں اور لوگ ہوں, دونوں میں اللہ کا خوف برابر ہو. اس لیے ایک اللہ کے بڑے ولی تھے, اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے الہام کیا, کیونکہ اللہ والے جو ہیں ان کی چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ بھی پکڑ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے میرے پیارے, جب تو گناہ کرتا ہے تو سارے دروازے بند کر کے کرتا ہے, کیا وہ دروازہ بھی بند کر لیتا ہے جس سے میں تجھے دیکھ رہا ہوتا ہوں؟ وہ دروازہ تو تو بند نہیں کرتا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سارے چیزوں میں سارے ذاتوں میں تو مجھے سب سے زیادہ کم تر سمجھتا ہے, کہ میرے سامنے گناہ کرنے سے تجھے کوئی ڈر نہیں اور باقیوں کے سامنے گناہ کرنے سے تجھے بڑا ڈر ہے. تو اس لیے یہ تقوی اختیار کرنا یہ پریشانی کے حل کا سنت طریقہ ہے. ہمارے حضرت تو یہاں تک فرماتے ہیں کہ جس نے اپنے علم اور ارادے سے گناہ کرنا چھوڑ دیا اللہ تعالی نے اس کی دعاؤں کو رد کرنا چھوڑ دیا. یہ چھوٹی بات نہیں, بہت بڑی بات ہے کہ جو گناہ کرنا چھوڑ دے گا اس کے اٹھے ہوئے ہاتھ کو اللہ تعالی ضائع نہیں فرمائیں گے. تو آج ہم کہتے ہیں نہیں, گناہ کی سسٹم بھی چلتا رہے اور پریشانی آ جاتی تو ہم کہتے ہیں جی کہیں کسی دربار پہ ذرا کچھ پیسے دے آؤ, ذرا نظر دے آؤ, کسی شوبدہ باز کو کچھ تھوڑا بہت دے دو تو مسئلہ حل ہو جائے گا. نہ نہ نہ, مسئلہ کیسے حل ہوگا؟ اور مسئلہ حل ہو گیا تو یہ اس سے بڑی پریشانی ہے. اگر کسی شعبدہ باز کے پاس جا کے ایک آدھ مرتبہ مسئلہ حل بھی ہو گیا نا, اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس شعبدہ باز کے حوالے کرنا چاہتے ہیں آپ کو, کہ ٹھیک ہے تو دور ہونا چاہتا ہے اور دور ہو جا. تو سنت کے اندر پانچ چیزیں ہیں مسائل کے حل کے لیے. سب سے پہلے دعا, نمبر دو صلاۃ الحاجات, نمبر تین استغفار, نمبر چار انسان تقوی اختیار کرے, گناہ سے بچے, گناہ کو چھوڑے. جس نے گناہ کو چھوڑ دیا اس نے سمجھ لے ساری تفاسیر پر عمل کر لیا, قرآن کے سینٹرل میسج پر عمل کر لیا. تقوی اختیار کرنے کا حکم قرآن میں ایک مرتبہ نہیں, دو مرتبہ نہیں, تین مرتبہ نہیں, سینکڑوں مرتبہ آیا ہے. تقوی جو ہے وہ ہے کہ انسان اکیلے میں بھی وہ چیزیں نہ کرے جو لوگوں کے سامنے نہیں کرتا. اور پانچویں چیز ہے تلاوت القرآن. قرآن کی تلاوت سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ پریشانیوں کو حل کرتے ہیں. یہ برکت والی کتاب ہے. تو پریشانی آئے تو انسان اللہ کے کلام کی طرف رجوع کرے, اس کو پڑھے, اس کے ذریعے سے قوموں کا عروج اور زوال ہوتا ہے. تو پانچ چیزیں بتا دی گئیں کہ جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ پریشانیوں کو حل فرماتے ہیں. ہم کیوں چلے جاتے ہیں ایسے لوگوں کے پاس جو سنت سے تعلق نہیں رکھتے اور پھر بھی ہم کہتے ہیں کہ جی ان کے پاس جانا ہے؟ اچھے خاصے سمجھدار پڑھے ہوئے لوگ, شرم کے ساتھ یہ بات کہنی پڑتی ہے کہ دین کا علم بھی حاصل کیا ہوا ہوتا ہے, ڈگری عالمہ کی ہوتی ہے, اور اسی طرح عاملین کے پاس جا رہے ہوتے ہیں جیسے عام جاہل لوگ جا رہے ہوتے ہیں. کیوں ہم ایسا کرتے ہیں؟ ہم اس لیے ایسا کرتے ہیں کہ ہمارے اندر صبر نہیں ہے. ہم چاہتے ہیں کہ بس جیسے ہی تکلیف آئی ہے نا اسی سیکنڈ وہ تکلیف ختم ہو جائے, اور دوسرا ہم یہ چاہتے ہیں کہ جب خوشی آئے تو وہ خوشی کا زمانہ کبھی بھی ختم نہ ہو. اور ایسا اس زندگی میں نہیں ہونا کہ خوشی کا زمانہ کبھی ختم نہ ہو, یہ تو جنت میں ہونا ہے. تو یہ بے وقوفی ہے اس بات کو سمجھنا کہ جی دنیا میں کوئی پریشانی نہیں آئے گی. کسی فارسی شاعر نے بہت ہی بہترین بات کی, دری دنیا کسے بے غم نہ باشد, اگر باشد بنی آدم نہ باشد. اس دنیا میں کوئی بھی بے غم نہیں ہے, کوئی بھی ایسا بندہ نہیں ہے جس کو کوئی پریشانی دکھ نہیں ہے. اگر ہے کوئی ایسا بندہ تو وہ آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے نہیں ہے. تو اس لیے پریشانی آئے تو بے صبری نہیں کرنی. یہ اللہ نے بھی حکم فرما دیا, واستعینوا بالصبر والصلاۃ, تم اللہ کی مدد حاصل کرو صبر سے اور نماز کے ذریعے سے. تو پریشانی میں یہ تھوڑی ہوتا ہے کہ بندہ بس فوراً اس کو حل کرنے کی, نہیں نہیں نہیں, اللہ والے جو ہیں وہ تو پریشانی آتی ہے تو سب سے پہلے تو یہی سوچتے ہیں کہ پہلے میں دیکھوں کون سی غلطی میں نے کی ہے, اور پھر یہ کہتے ہیں کہ اچھا ٹھیک ہے اللہ کی طرف سے آئیے تو تھوڑی ویٹ کریں, کوئی بات نہیں, اللہ نے بھیجیے تو اللہ ہی دور کریں گے. اور پھر یہ پریشانی تنگ کرتی ہے تو وہ نماز کی طرف رجوع کرتے ہیں، نفلوں کی طرف رجوع کرتے ہیں، دعا کی طرف رجوع کرتے ہیں، استغفار کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ تو یہ پریشانیوں پہ بے صبرا ہو جانا یہ اللہ کو ذرا بھی پسند نہیں، اسی لیے ناراضگی اللہ تعالیٰ کی اس بندے کے ساتھ ہے جو بس چاہے کہ کوئی مجھ پہ کبھی بھی پریشانی نہ آئے، بس جو سارا وقت یہی سوچتا رہے اور تھوڑی تھوڑی پریشانیوں میں پریشان ہو جائے۔ اس لیے حدیث پاک کے الفاظ ہیں، حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو شخص میری رضا پہ راضی نہیں ہے، جو شخص میری بھیجی ہوئی مصیبت پہ راضی نہیں ہے، اسے چاہیے کسی اور کو اپنا خدا بنا لے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ ناراضگی کے الفاظ کہے، اس لیے ضروری ہے کہ انسان صبر اختیار کرے اگر پریشانی آ گئی ہے، اور ان جو سنت میں جو چار پانچ چیزیں آتی ہیں ان کو اختیار کرے، اللہ تعالیٰ پریشانیوں کو پرماننٹلی حل کر دیں گے۔ اور پریشانیوں کا پرماننٹ حل کیا ہوتا ہے کہ جو پریشانی آتی ہے وہ دل کو تکلیف نہیں پہنچاتی۔ کئی مرتبہ انسان ہوتا ہے چھوٹی پریشانی آتی ہے اور بڑے ڈپریشن میں چلے جاتا ہے، اور جو نیک لوگ ہوتے ہیں ان کو بڑی پریشانی آتی ہے، ان کو چھوٹا ڈپریشن بھی نہیں ہوتا۔ تو پریشانی ہر ایک کو آتی ہے، نیکوں کو بھی آتی ہے، بروں کو بھی آتی ہے، مگر فرق صرف یہ ہوتا ہے کہ نیکوں کو ان کی پریشانی بے چین نہیں کرتی، کیونکہ اللہ پہ اعتماد ہوتا ہے، سنت طریقوں کو اپنایا ہوا ہوتا ہے۔ اور دوسروں کو جب پریشانی آتی ہے تو چھوٹی بھی ہوتی تو بھی بہت بڑی بن جاتی ہے، بہت تکلیف دہ بن جاتی ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنے محبوب کو، ان کو بار بار کہا کہ کہہ دیجئے قل اطیعوا اللہ والرسول، اتباع کریں اللہ کی اور اللہ کے رسول کی، فَإِن تَوَلَّوْا، اس سے اگر پھر جاؤ گے، اس اتباع سنت والے راستے سے پیچھے ہٹو گے، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، اللہ تعالیٰ محبت نہیں فرماتے ان کافروں سے۔ دیکھیں اس اتباع سنت والے راستے کو چھوڑنے والے کو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ اللہ اس کافر سے محبت نہیں فرماتے۔ تو جو نبی علیہ السلام کا راستہ چھوڑ دیتا ہے وہ پھر بہت ہی بڑی پریشانی میں آ جاتا ہے۔ ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین، قرآن پاک کی یہ آیت، اس میں اللہ تعالی نے اپنے چار نبیوں کے نام ایک ہی آیت میں بیان کر دیے۔ انبیاء کے نام برکت والے نام ہوتے ہیں، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام برکت والا نام ہے۔ تو یہ قرآن پاک کی بڑی برکت والی آگے آیت آئی ہے، اس میں اللہ نے اپنے چار نبیوں کے نام کے ساتھ اپنا نام بھی بیان کیا۔ چنانچہ ان اللہ، اللہ کا نام، اصطفى آدم، آدم علیہ السلام کا نام، و نوح، نوح علیہ السلام کا نام، و آل ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کا نام، و آل عمران، اور یہ عمران علیہ الصلوۃ والسلام کا نام، چار نبی اور اللہ کا نام ایک ہی آیت میں، علی العالمین، تمام جہانوں پر۔ قرآن پاک کی اس آیت کا ترجمہ سن لیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے پسند کیا، ان اللہ اصطفى آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین، کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے چن لیا، پسند کیا آدم علیہ السلام کو، نوح علیہ السلام کو، ابراہیم علیہ السلام کو، عمران علیہ السلام کو، تمام جہانوں میں سے۔ آل ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کے گھر کو، آل عمران، عمران علیہ السلام کو کے گھر کو، تمام جہانوں میں، جہاں تمام جہانوں پہ ان کو چوز کیا، سلیکٹ کیا اپنے نبی بننے کے لیے۔ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کیوں فرمایا اور عمران علیہ السلام کی اولاد کا ذکر فرمایا، آدم علیہ السلام و نوح علیہ السلام کی اولاد کا ذکر نہیں فرمایا؟ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد اور عمران علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد جو ہیں ان میں مشہور انبیاء پیدا ہوئے۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام کے دونوں بیٹے اسحاق علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام بڑے بڑے نبی تھے، اور پھر سارے بنی اسرائیل جو ہیں وہ اسحاق علیہ السلام کی اولاد اور اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پیدا ہوئے۔ اسی طرح آل عمران جو ہیں، یہ آل عمران بھی عمران علیہ السلام کے بھی خاندان میں انبیاء پیدا ہوئے۔ چنانچہ عمران علیہ السلام جو ہیں وہ دو عمران علیہ السلام تھے، دو نبی تھے، ایک موسیٰ علیہ السلام کے والد تھے، ان کا نام بھی عمران تھا، اور ایک جو تھے یہ مریم علیہ السلام، حضرت مریم، بی بی مریم جو تھی ان کے والد تھے۔ تو یہ تمام انبیاء یہ اللہ کے چنے ہوئے لوگ تھے، اللہ تعالی نے ان کا تذکرہ فرمایا، اور ان کا تذکرہ فرما کے فرمایا ذریتن بعضھا من بعض، یہ ایک دوسرے کی اولاد تھے یہ انبیاء جو تھے۔ واللہ سمیع علیم، اللہ تعالی جو ہے وہ سننے والے اور جاننے والے ہیں۔ آ کے آج کے سبق کو مکمل کرتے ہیں۔ یہ انبیاء کا تذکرہ جو فرمایا، یہ تذکرہ فرمانا اس لیے تھا کہ اگلی آیت میں اسپیسیفکلی حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا اللہ تعالیٰ تعارف کروانا چاہ رہے تھے۔ تو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے آبا و اجداد اور پیچھے آنے والے انبیاء کا تعارف فرمایا، اور اس کے بعد اب مریم علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام کے والد والدہ اور ان کے نانا اور ان کی نانی کا تذکرہ، اور پھر عیسیٰ علیہ السلام کا۔ تو جس طرح جب بھی یہ کسی شخصیت کا تذکرہ ہوتا ہے تو اس سے پہلے اس کے شجرہ نسب کا، اس کے والد والدہ کا، پیچھے آنے والے لوگوں کا، اس کی فیملی کا تذکرہ ہوتا ہے، اور اس کے بعد اس اسپیسیفک انسان کا تذکرہ کیا جاتا ہے۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے بھی اپنے مبارک کلام میں پہلے انبیاء، بڑے انبیاء کا تذکرہ فرمایا، اس کے بعد پھر حضرت عمران جو کہ عیسیٰ علیہ السلام کے نانا، اور پھر حضرت مریم، اور پھر عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ اگلی آیتوں میں آئے گا۔ تو انشاءاللہ اگلی کلاسوں میں اس کا تذکرہ کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ جو کچھ سنا ہے اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک مرتبہ پھر ترجمہ دیکھ لیجئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قل اطیع اللہ والرسول، آپ کہہ دیجئے کہ اتباع کریں، حکم مانے اللہ اور اس کے رسول کا۔ فَإِن تَوَلَّوْا، پھر اگر اعراض کریں گے، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، اگر پھر جائیں گے اعراض کریں گے تو بے شک اللہ تعالی کافروں سے محبت نہیں فرماتے۔ ان اللہ اصطفى آدم و نوحا، بے شک اللہ نے پسند کیا آدم علیہ السلام کو اور نوح علیہ السلام کو، و آل ابراہیم، اور ابراہیم علیہ السلام کو، اور عمران علیہ السلام کو، و آل عمران، علی العالمین، سارے جہانوں میں، ذریتاً بعضها من بعض، جو اولاد تھی ایک دوسرے کے، واللہ سمیع علیم، بے شک اللہ تعالی سننے والے اور جاننے والے ہیں۔ یہاں آ کے آج کا سبق مکمل ہوتا ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔